الرحمن اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات علی محمد و آل محمد برادران عزیز و خواران محترم ایام جناب سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کی شہادت کی تاریخوں میں جو احتمال اول دیا جاتا ہے اس کی مناسبت سے منعقدہ ان مجالس کے لیے جس سورہ کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا وہ سورہ کوثر ہے، جس میں پروردگار عالم نے ایک شان سے یہ اعلان فرمایا کہ انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کر دیا، فاطمہ زہرا کی صورت میں خیر کثیر عطا کر دیا، ہم نے کوثر عطا کر دیا، نمازوں کا مطالبہ ہے، قربانی کا مطالبہ ہے، اور اس کے بعد اعلان کہ انا شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کو تانے دینے والے، آپ کو ابتر کہنے والے، آپ کو اذیت دینے والے، یہ آپ کے دشمن، یہ ابتر رہیں گے، یہ نام و نشان سے محروم رہیں گے، آپ کا نشان نسل سیدہ کے ذریعے سے قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ پروردگار عالم کا اعلان، جس کے لیے میں نے کل گزارش کی تھی کہ قرآن کی حقانیت کا ایک ثبوت بن گیا، کہ وقت آگے گزرتا چلا گیا اور اس کے بعد دشمنوں نے اپنی پوری کوشش کر لی نسل سعادات کو ختم کرنے کی، بنو امیہ کے مظالم، بنو عباس کے مظالم، مگر پوری دنیا کے اندر سعادات کا وجود آج بھی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے، کہ جس نے یہ دعویٰ اس وقت کیا تھا اور آج وقت گزرنے کے بعد اس کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے کہ دشمنوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود پروردگار عالم کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اب آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ پروردگار عالم نے یہ جو اعلان کیا ہے تو اس سے متعلقہ اور کیا باتیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر تیسویں پارے ہی کے اندر، جہاں یہ سورہ کوثر ہے، تو وہیں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ والضحیٰ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ پروردگار عالم کا اپنے حبیب کو اس انداز سے مخاطب کرنا، اس کے اندر محبت بھی ہے، اپنائیت بھی ہے، شفقت بھی ہے۔ پروردگار عالم نے اس انداز کو اختیار کر کے یہ بتایا کہ میرا اپنے حبیب کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ عام انسانوں والا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، کتنا فرق ہے کہ اگر ایک عام انسان سے پوچھا جائے کہ تم کیا چاہتے ہو، تو ہمیں اس سے جواب یہ ملے گا کہ میں اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک عام انسان کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور حبیب خدا کا مرتبہ یہ ہے کہ خدا اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، عن قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کو ملائیے یہاں پر، تو ہمیں ملتا ہے کہ پروردگار نے کیسے راضی کیا، تو اعلان یہی ہوا کہ اے حبیب، جو گویا وعدہ ہم نے کیا تھا کہ ہم آپ کو عطا کریں گے، تو اِنَّا آتَيْنَا کَلْکَوْثَر، وہ فاطمہ زہرا ہی تو ہے کہ جس کو دے کر ہم نے آپ کو راضی کر لیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ ایک یہ انداز جو یہاں پر ہمیں نظر آیا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور آیت کو آیت سے ملا کر ایک نتیجہ بھی ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ درست ہے کہ اس آیت کے ذیل میں ہمیں وہ تفسیر بھی نظر آتی ہے کہ جہاں پیغمبر اکرم کی شفاعت کا حوالہ دیا گیا کہ پیغمبر اکرم، دیکھیے ایک روایت ہے کہ کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید کے اندر وہ کون سی آیت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ امید دلائی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو صاحب ایمان ہوگا اس کے دل میں ایمان کے ساتھ ایمان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امید بھی ہوگی اور خوف بھی ہوگا۔ یہ کہا گیا کہ ایک مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں نور امید بھی ہوتا ہے اور نور خوف بھی ہوتا ہے، یعنی وہ پروردگار کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ کوشش ہوتا ہے۔ ایک کنسٹرکٹیو فیئر ہے کہ جو اس کے دل کے اندر رکھا گیا ہے، جو اسے محتاط رکھتا ہے، جو اسے متقی بناتا ہے، جو اسے ضبط نفس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بالکل درست۔ اب سوال یہ کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی آیت ہے قرآن مجید کی کہ جس میں پروردگار نے سب سے زیادہ امید دلائی ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ سورہ زمر کی وہ آیت کہ جس میں پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پروردگار فرما رہا ہے اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے گناہ کر کے، اسراف کر کے، تجاوز کر کے اپنا نقصان کیا۔ کس کا نقصان کیا؟ جو تم نے گناہ کیا تو نہ زید کا نقصان کیا، نہ بکر کا، نہ عامر کا، نہ خالد کا، کسی کا نہیں، تم نے اپنا نقصان کیا۔ مگر لا تقنطوا من رحمت اللہ، گنہگار ہونے کے باوجود، خطاکار ہونے کے باوجود، سیاہکار ہونے کے باوجود، میں خدا تمہیں اس بات کا حق نہیں دیتا کہ تم میری رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے قنوطیت، مایوسی کا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس میں تو بحث ہی نہیں ہے کہ خدا معاف کرنا چاہتا ہے یا نہیں، بحث تو صرف اتنی ہے کہ تم معاف کروانا چاہتے ہو یا نہیں۔ اگر تم معاف کروانا چاہتے ہو تو خدا تو معاف کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ تو کہا گیا کہ جناب یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ امید دلائی گئی، تو جواب ملا کہ جی نہیں، امید ہے اس میں، امید ہے اور بے شک ہے۔ اور کیا انداز ہے، جلالت ہے کہ پروردگار یہ کہے کہ تمہیں رحمت خدا سے مایوس ہونے کا حق نہیں ہے، تو واقعی امید دلائی گئی۔ مگر اس کے جواب میں کہا گیا کہ نہیں، سب سے زیادہ امید جس آیت میں دلائی گئی ہے وہ وہی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ میدان قیامت میں خدا اپنے حبیب کو راضی کرے گا، اور حبیب راضی نہیں ہوں گے جب تک اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے نجات نہ دلا دیں، جنت میں داخلے کا پروانہ عطا کر دیں۔ تو اب اس کے بعد بحث آئی کہ جناب ایک طرف وہ آیت کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی کوثر عطا کر دیا، وعدہ تو یہی تھا کہ ان قریب آپ کو عطا کیا جائے گا، تو ایک تفسیر یہ آ گئی کہ میدان قیامت میں جو شفاعت ہے اس کے نتیجے میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو راضی کرے گا۔ برادران عزیز، کسی قسم کا کوئی تکلف ہے ہی نہیں، پروردگار عالم نے زہرہ کی صورت میں وہ کوثر عطا کیا ہے کہ جس کی شفاعت سے میدان قیامت میں ماننے والوں کو جہنم کی آزادی کا پروانہ ملے گا، جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ تو اب ذرا آپ دیکھیے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف ایک عام انسان کا معاملہ ہے، ایک مومن کا معاملہ ہے کہ پروردگار عالم کو وہ راضی کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف پروردگار اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہمیں سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ انداز نظر آتا ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، جہاں تحویل قبلہ کی بحث ہے، قبلے کی تبدیلی کی بحث ہے، وہاں پر پروردگار عالم نے اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ حبیب ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا رخ آسمان کی طرف ہے اور آپ چاہ رہے تھے کہ وہی نازل ہو اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آ جائے، آپ کی رضا اس میں ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ کعبے کے ساتھ پیغمبر اکرم کا ایک اٹیچمنٹ تھا، جب پیغمبر اکرم ہجرت کے موقع پر مکے سے نکل بھی رہے تھے تو اس موقع پر پیغمبر اکرم نے ایک دعا مانگی تھی کہ جس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کا اٹیچمنٹ، جو لانگنگ، جو پیغمبر اکرم کا تعلق ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی یہ دعا تھی کہ اے پروردگار، میں وہاں سے نکل رہا ہوں، جا رہا ہوں کہ جو جگہ مجھے بہت پسند ہے، اور تو اب مجھے وہاں لے جا جو تجھے بہت پسند ہے۔ مدینہ منورہ جاتے ہوئے پیغمبر اکرم نے مکہ کی عظمت کو بھی بتایا تھا اور مدینہ منورہ کی عظمت کو بھی سمجھایا تھا، مگر اب یہاں معاملہ کہ بیت المقدس تمام تر احترام کے باوجود خانہ کعبہ اس سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے درجے کے اعتبار سے، اور پیغمبر اکرم جانتے بھی تھے کہ الٹیمیٹلی خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے گا، تو پیغمبر اکرم چاہتے تھے، ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ ابھی فرشتہ وہی نازل ہو اور وہ وہی نازل ہو جائے۔ تو پیغمبر اکرم کی اس کیفیت کو پروردگار عالم نے بیان کیا کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ حبیب ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا رخ آسمان کی طرف ہے اور آپ وہی کے منتظر ہیں، تو اب اعلان کیا ہے، فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ ساری دنیا خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے اور خدا اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، جہاں رضایت پروردگار کو کسب کیا جاتا ہے، تو عجیب انداز سے پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کیا ہے۔ سورہ فجر 30ویں پارے ہی کے اندر نسبتاً مشہور سورہ ہے کہ جس کا نام ہے سورہ حسین، امام حسین سے بھی اس سورے کی نسبت ہے، جو اس کے آغاز میں ہمیں والفجر والیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم اور 9 کی قسم اور 10 کی قسم، یہ تمام تر چیزیں محرم کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہیں۔ پھر اس کے آخر میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، پلٹ آ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹا، راضیتم مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، تو پلٹا، تجھے پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر قرآن مجید کے اندر جہاں انتقال کا ذکر ہے وہاں پر یہ ہے کہ الیہ ترجعون، کہ تمہیں اس کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا۔ یہ پیسیو وائس خود بتا رہا ہے کہ جس کو پلٹایا جا رہا ہے وہ خود پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آمادہ نہیں ہے، اسے کہا جائے کہ چلو خدا کی بارگاہ میں تو وہ راضی نہیں ہے۔ جو راضی نہیں ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ اگر راضی نہیں بھی ہے تو جب وقت آئے گا تو پلٹا دیا جائے گا، کان سے پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا۔ مگر کچھ وہ ہیں کہ جو دل سے زمین پر یہ کہتے رہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہاں پر پیسیو وائس نہیں ہے، صیغہ مجہول نہیں ہے، صیغہ معلوم ہے، ایکٹیو وائس ہے، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے. آپ اس کا عنوان بھی دیکھیں تو کہا جاتا ہے کلمہ استرجاع, یعنی رجوع کو طلب کرنا, پلٹنے کو طلب کرنا. وہ تو اس بات کے طلبگار تھے کہ کب وقت آئے گا اور ہم خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر جائیں گے. اور اب یہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ, جس وقت کے تم منتظر تھے وہ وقت آ گیا. ارجعی الی ربک, پلٹاؤ, اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹاؤ. کس کیفیت میں پلٹاؤ؟ کہ راضیت مرضیہ, تم اپنے رب سے راضی اور تمہارا رب تم سے راضی. فادخلی فی عبادی, میرے مخصوص بندوں کی صف میں شامل ہو جاؤ. وادخلی جنتی, میری جنت تمہاری منتظر ہے, تم اس میں داخل ہو جاؤ. دیکھیے برادران عزیز, یہ عجیب بات ہے کہ یہاں پہ رضایت کا ذکر پہلے ہے, راضی ہونے کا ذکر پہلے ہے, مرضیہ ہونے کا ذکر پہلے ہے, جنت کا تذکرہ بعد میں ہے. ان کا جو وصف نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے, یعنی یہ میں خاص طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جانا ہے سیدہ تک, سیدہ کے ناموں میں کچھ ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے یہ مقدمات میں طے کر رہا ہوں. آپ ذرا غور فرمائیے, سورہ براءت قرآن مجید کا بہت مشہور سورہ ہے جس کے آغاز میں آپ کو بسم اللہ نہیں ملے گا. وہاں پروردگار عالم نے بتایا کہ ایک عام انسان کس کو راضی کرنا چاہتا ہے, اگر وہ خدا والا ہو تو خدا کی رضایت کو طلب کرے گا نا. جو دعائے کمیل کے اندر ہم کو سکھایا گیا, انت اجعلنی بقسمک راضیا قانعا, کہ پروردگار میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تو جو حصہ تو نے میرا مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. ایسا ہی ہے کہ بھائی محنت کرو, کماؤ, حاصل کرو, دعا مانگو, اے پروردگار مجھے یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے, کوئی حرج نہیں. کروڑ پتی ارب پتی بننے کی دعا مانگو, کھرب پتی بننے کی دعا مانگو, دنیا مانگو, آخرت مانگو, سب کچھ مانگو, مگر اب اس کے بعد اتنا بھی تو ظرف ہو انسان کے اندر کہ وہ خدا کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہہ سکے کہ مالک بقسم کا راضین, میں نے اتنا کچھ مانگ لیا مگر اب جو حصہ تو نے میرا مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما, اس پر مجھے قانے رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ ایک دیندار انسان کا مزاج ہے کہ وہ اس طرح سے دعا مانگے گا. یہی چیز شب قدر کی دعاؤں میں بھی سکھائی گئی, یہی بات دعائے کمیل کے اندر بھی سکھائی گئی. تو یہ ہوگا دنیا دار انسان نہیں, دیندار انسان. اور جو دنیا دار انسان ہے وہ اللہ کے نام کو بھی استعمال کرے گا اپنے غلط مقاصد کے لیے. سورہ براءت, سورہ توبہ, آیت کا نشان 62, پروردگار عالم فرماتا ہے یحلفون باللہ لکم لیرزوکم, کہ یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں, اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. کیوں؟ لیرزوکم, تاکہ تم کو راضی کریں. یعنی اے مسلمانوں, تم کو راضی کرنے کے لیے یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ, اور حق یہ تھا کہ یہ راضی کرنے کی کوشش کرتے کس کو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو. حق یہ تھا, یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تم کو راضی کرنے کے لیے. حق یہ تھا کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے, رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے. برادران عزیز, اتنا تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ اگر اللہ اور رسول کی رضا وہی ہوتی کہ جو دوسرے مسلمانوں کی ہے تو یہ نہ کہا جاتا. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی رضا کچھ اور ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کچھ اور ہے. اب آئیے ذرا ایک سٹیپ آگے بڑھئے, ایک سٹیپ اور آگے بڑھئے, اور ذرا دیکھیے سورہ تحریم کے اندر آغاز ہی میں 66 وسورہ کیا ارشاد ہوا. پروردگار عالم فرماتا ہے اے حبیب لما تحرم ما احل اللہ لک, اے حبیب اپنی ازواج کے کہنے پر آپ کو کسی قسم کی پابندی اپنی ذات پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پیغمبر کا اخلاق ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے راہ راست پر لانے کے لیے دلجوئی کرتے ہیں, کبھی ایک انداز کبھی دوسرا انداز. پروردگار عالم فرماتا ہے اے حبیب لما تحرم ما احل اللہ لک, اے حبیب اپنے آپ پر کسی طرح کی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تب تغی مرزات ازواجک, کیا آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں؟ یہاں پر بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ ازواج کی مرضی وہی ہوتی جو خدا کی مرضی ہے تو یہ نہ کہا جاتا، یعنی ازواج کی مرضی اور ہے، خدا کی مرضی اور ہے، صحابہ کرام کی مرضی اور ہے، خدا کی مرضی اور ہے، وہ وہاں پر سورہ توبہ کے اندر کہا گیا، یہ سورہ تحریم کے اندر کہا گیا، عام مسلمان یعنی صحابہ کرام کا ان کی مرضی اور ہے، خدا اور رسول کی مرضی اور ہے، ازواج کی مرضی اور ہے، سورہ تحریم، خدا کی مرضی اور ہے۔ اب اس کے بعد ذرا دیکھیے، متفق بین الفریقین، آپ کو یہ حدیث ملے گی، شیعہ منا میں بھی ہے اور سنی کتابوں کے اندر بھی ہے، کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ان اللہ یا فاطمہ، اے فاطمہ زہرا، ان اللہ یرضا لرضاک ویغضب لغضبک، اے فاطمہ زہرا تیرا مرتبہ یہ ہے کہ تیرے راضی ہونے پر خدا راضی ہوتا ہے، تیرے ناراض ہونے پر خدا ناراض ہوتا ہے۔ یہ عجیب منزل اور مرتبہ ہے۔ دیکھیں بی بی کے ناموں کے اندر آپ کو راضیہ بھی ملے گا، مرضیہ بھی ملے گا، یعنی وہ سراپا تسلیم و صبر کہ وہ معراج ہے فاطمہ زہرا، کہ جہاں پر اپنی مرضی کچھ ہے ہی نہیں، خدا کی رضا پر راضی اور خدا ان سے راضی، یعنی یہ جو کہا گیا تھا نا رادیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نام کا حصہ بن گیا خاتون جنت کی زندگی کے اندر، جب تعارف کے لیے پیش کیا جائے گا بی بی کا یہ نام ہے راضیہ مرضیہ۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے دیکھیے یہ حدیث نقل کی ہے کہ لے فاطمہ تس اتو اسما اند اللہ، جب قربت خدا سے حاصل ہوتی ہے نا، اندیت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قربت کو سمجھانے کے لیے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کیا کہہ رہے ہیں، شیخ صدوق فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ کے لیے فاطمہ کے، جناب فاطمہ کے لیے نو نام ہیں، تس اتو اسما اند اللہ، یہ نام وہ ہیں جو اندیت کی منزل پر ہیں، شخصیت تو اندیت کی منزل پر ہوتی ہے، نام بھی اندیت کی منزل پر ہوتے ہیں، فاطمہ زہرا کے نام بھی خدا کے منتخب ناموں میں سے ہیں، جناب سیدہ کے ناموں میں جو نو نام ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہے۔ جب کوئی شخصیت اندیت کی منزل پر ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ آراف کے اندر کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، کہ جو عند ربک کی منزل پر ہو، رب سے قربت کی منزل پر ہو، وہ اپنی عبادت پر کبھی متکبر نہیں ہوتے، وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، وہ مسلسل تسبیح کرتے ہیں، وہ مسلسل سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ آل محمد کیوں پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے، وہ کبھی اپنی عبادت کے اوپر متکبر نہیں ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دعائے توسل کے اندر معصومین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، اے عند اللہ وجی، اے وہ کہ جو اندیت کی منزل پر ہے۔ مگر عزیزان جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے شخصیت کا اندیت کی منزل پر ہونا، اور ایک ہے وہ نام جو ان کو دیا گیا، وہ نام بھی اندیت کی منزل پر ہو، عجیب ہے۔ فاطمہ زہرا کے لیے یہ جملہ آنا کہ تس اتو اسما اند اللہ، نہیں برادران عزیز، دیکھیے یہ نام کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، ذرا دیکھیے قرآن مجید ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے، نام اسم مسمی کا غیر ہوتا ہے، مسمی یعنی جس کا وہ نام ہے وہ اور ہے، اسم اور ہے۔ پروردگار عالم کا شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، پہلی وحی کیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا، تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام، سورہ رحمان، بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات، تبارک اسم ربک، تمہارے رب کا نام بھی بابرکت ہے، ذل جلال والاکرام، وہ صاحب جلالت ہے، وہ صاحب اکرام ہے، نام تبارک اسم ربک نام، یہ خدا کے ناموں کا ذکر ہو رہا ہے. دعائے مشلول اللہم انی اسألوکا بسمکا، مفات الجنان. دعائے مشلول مولا نے تعلیم کی ہے کہ یوں دعا مانگو، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کے واسطے سے، تیرے نام کے وسیلے سے، انی اسألوکا بسمکا، اور پھر نام لیے گئے. دعائے سماعت جمعے کی شام کی ساعتوں میں پڑھنے کے لیے معصومین سے ہم تک پہنچی ہے، کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألوکا بسمک العظیم العظم الاجل الاکرم، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کے واسطے سے، تیرا نام جو اعز بھی ہے، صاحب عزت ہے، جلالت ہے، اکرم ہے. الذی اذا دعیت بہ علی مغالک ابواب السماء للفتح انفتحت، یہ تیرے نام وہ ہیں کہ جن کا واسطہ دے کر اگر دعا مانگی جائے تو آسمان کے بند دروازے بند نہیں رہیں گے، کھل جائیں گے، زمین کی تنگی ختم ہو جائے گی اگر تیرے ناموں کا واسطہ دے کر دعا مانگی جائے. اب اس کے بعد پھر ذہن میں رکھیے گا، نہ میں غلو کا قائل ہوں، نہ میں کوئی ایسی بات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، مگر سنیے، یہ کافی کی روایت ہے، کافی کی روایت. خدا کے ناموں کے اندر رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قدوس بھی ہے، منتقم بھی ہے، کتنے نام ہیں. ہر نام خدا کا نام، جو کمال کا نام وہ خدا کا نام. اب اس کے بعد ذرا اس حدیث کو سنیے جس کے اندر کافی میں مولا کائنات کا یہ جملہ لکھا ہے، نحنو واللہ الاسماء الحسنا، اللہ کی قسم ہم آل محمد اللہ کے اسماء حسنا ہیں. جس کی معرفت کے بغیر اللہ اپنے بندوں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا، لا یقبل اللہ من العباد شیئن الا بمعرفتنا، اللہ کچھ قبول نہیں کرے گا اگر ہم آل محمد کی معرفت نہ ہو. یعنی میں نے کیا کہہ دیا؟ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین خدا ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذلک، قطعاً نہیں. اسم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسمی پر دلیل بن جائے، بہت توجہ کیجئے گا، اسم کا کام یہ ہوتا ہے. لفظ اللہ اور ہے، ذات اللہ اور ہے، لفظ رحمان اور ہے، ذات رحمان اور ہے، لفظ رحیم اور ہے، ذات رحیم اور ہے. یہ پروردگار کے اوصاف خدا پر دلیل ہیں، اسی طرح سے بندگان میں وہ منتخب بندے جو خدا کے وجود کی دلیل بن جائیں انہیں بھی اسماء کہا جائے گا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، تو معاملہ تو ہے کہ مولا یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اور ہے، اس کا مطلب ہے اور واضح ہے. تو یہ نام اتنے اہم ہیں؟ جی ہاں، یہ نام اتنے اہم ہیں. اب اس کے بعد ذرا سنیے برادران عزیز، وہ انا آتینا کل کوثر، ایسا ہی ہے نا، انا آتینا کل کوثر. عربی میں دینے کے لیے ایک لفظ ہے اعتا، جس سے نکلا ہے عطا، عین توئیں الف، اور ایک ہے ایتا، یہ بھی دینے کے معنی میں. ابھی میں ان کے فرق میں بھی گفتگو نہیں کر رہا، مگر دونوں لفظ، ایک اعتا اور ایک ایتا، یہ دونوں عربی کے اندر استعمال ہوتے ہیں. قرآن میں اعتا کم استعمال ہوا ہے، جیسے یہاں پر استعمال ہوا اعتینا کل کوثر، یعطی کا ربو کا فترزا، یہ کم استعمال ہوا ہے عطا، کہ خدا نے اس طرح سے کہا، مگر دوسرا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے. اور ذرا آپ سنیے، یہ سورہ ہجر کی آیت ہے. پروردگار عالم، نام، نام کی اہمیت، نو نام جناب سیدہ کے اندیت کی منزل پر، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ذرا اس کو سنیے. لقد آتینا کا سب ام من المسانی والقرآن العظیم، اے حبیب ہم نے آپ کو یقیناً دے دیا. جب ترجمہ ہوتا ہے تو پھر عطا آ جاتا ہے، مگر لفظ ہے ایتا، مطلب وہی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ. اے حبیب ہم نے آپ کو دے دیا، آتینا کا کیا دے دیا؟ سب ام من المسانی، سب آ سات، من المسانی وہ سات جس کو تکرار کیا گیا، والقرآن العظیم اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کر دیا، دے دیا آپ کو. دیکھیے برادران عزیز، کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ ایک ہے قرآن کا ظاہر اور ایک ہے قرآن کا باطن، جو مولا کی تعبیر کے مطابق کہ ظاہر ہو انیق و باطن ہو عمیق، کہ ظاہر قرآن خوشگوار، خوشنما، خوبصورت کیا کہنا، اور باطن اس کے اندر عمق ہے، اس کے اندر ڈیپتھ ہے، اس کے اندر گہرائی ہے، اور باطن کو وارث قرآن کے سوا کوئی دوسرا بتانے کا حق نہیں رکھتا، کوئی حق نہیں رکھتا، جو اس کا ماہر ہے وہ بتائے گا، ورنہ تکا ہے، ورنہ گپ ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تفسیر بر رائے ہے، اس کی نہ اجازت ہے نہ گنجائش ہے. من فسر بر رائے ہی، ختمی مرتبت کا یہ جملہ ہے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ من فسر بر رائے ہی، اگر کوئی اپنی رائے سے تفسیر کرے تو وہ اپنی سیٹ جہنم کے اندر بک سمجھے، اپنی نشست جہنم کی آگ میں پکی سمجھے. یہ ہے تو معاملہ تو بہت سخت ہے، میری کیا مجال کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں، مگر ذرا سنیے. یہاں پر کہا گیا لقد آتینا کا سب ام من المسانی، اے حبیب ہم نے آپ کو دے دیا، دو چیزیں دیں، سب آ سات، من المسانی آفٹ ریپیٹڈ، جس کو تکرار کیا گیا، والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کر دیا. اب جا کر دیکھیے تفسیر، آپ کو ملے گا کہ بھئی سب اے مسانی سے کیا مراد ہے، کہ سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی سات آیتیں ہیں، اور اس کی اہمیت کی وجہ سے پورے قرآن کے مقابلے پر الگ سے اس کو بیان کیا گیا کہ یہ ایک سورہ اور پورا قرآن، سب ام من المسانی والقرآن العظیم. اچھا ظاہر ہے کہ جتنے نوجوان دوست یہاں پر بیٹھے ہیں انہیں یہ حق ہے کہ وہ سوال کریں کہ قرآن میں سورہ فاتحہ کی تو سات آیتیں ہیں، یہ سات آف ریپیٹڈ کا مطلب کیا ہے، تکرار کا مطلب کیا ہے؟ اچھا ذرا سنیے کہ تکرار کا مطلب بھی بیان کیا گیا کہ تکرار کیا گیا. ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ دو مرتبہ نازل ہوا، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، تکرار تو ہو گئی. اچھا اور سنیے کہ یہ سورہ وہ ہے کہ جسے ہر نماز میں دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں، تو تکرار تو ہو گئی. اس کے اندر لفظ ہیں ایسے الفاظ کہ جن کو تکرار کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم، الحمدللہ، اللہ تکرار ہوا، الرحمن الحمدللہ رب العالمین، الرحمن تکرار ہوا، الرحیم تکرار ہوا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط، صراط الذین انعمت علیہم، لفظ صراط تکرار تو ہوا کہ یہ اس کی جسٹیفیکیشن دی گئی، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کا ایک رخ ہو سکتا ہے، بالکل، مگر کیا تفسیر یہیں تک محدود ہے، یہیں تک منحصر ہے؟ جواب جی نہیں، ایسا نہیں ہے. کیا اس کی کوئی اور تعویل، کوئی اور تفسیر بھی آئی ہے؟ بالکل آئی ہے. چھٹے امام کا یہ جملہ ہے، چھٹے امام کا یہ فرمان ہے کہ ہم ہیں سب اے مسانی کے، جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا، ہم ہیں سب اے مسانی کہ جن کا ذکر یہاں اس آیت کے اندر، سورہ ہجر 15واں سورہ، اس کی آیت کا اس کے اندر کیا گیا. اچھا بات سمجھ میں بھی آتی ہے، ہم تو ہمیشہ یہ سنتے آئے قرآن اہل بیت، قرآن اہل بیت، قرآن عترت، قرآن آل محمد، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. سورہ فاتحہ بالآخر قرآن میں شامل ہے، یہ رخ قابل توجہ ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے کہا سات وہ کہ جن کو تکرار کیا گیا. اچھا اب جو غور طلب بات ہے کہ اگر آل محمد ہیں تو یا پانچ کا عدد آئے، یا بارہ کا عدد آئے، یا چودہ کا عدد آئے، یہ سات کا عدد کیسے سمجھ میں آئے گا؟ دیکھیے برادران عزیز، اگر صرف سات ہوتا تو سمجھ میں نہ آتا، مگر کہا یہ گیا سات وہ کہ جس کو تکرار کیا گیا. جب تکرار کیا جائے گا تو اب کل کتنے ہو گئے؟ چودہ تو ہو گئے. اور اب اس کے بعد آئیے شیخ عباس قمی، ان کی مارکۃ العرا کتاب ہے منتہی الاعمال، ساتویں امام کی زندگی کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور ساتویں امام کی زندگی پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے اس تفصیل کو بیان کیا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نام سات ہی ہیں، نام سات ہی ہیں، اگر آپ گنیں گے تو نام 14 نہیں ہیں، نام سات ہی ہیں جن میں سے بعض تکرار ہوئے ہیں۔ اب آپ گنیے میرے ساتھ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ابھی تک کوئی تکرار نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد حسین کے بعد علی زین العابدین، زین العابدین لقب ہے، نام علی ہے جو تکرار ہوا۔ محمد باقر، باقر صفت ہے، نام محمد ہے جو تکرار ہوا۔ جعفر صادق نیا نام ہے، چھٹا نام ہے۔ موسیٰ کاظم ساتواں نام ہے، نیا نام ہے۔ علی رضا، رضا صفت ہے، نام علی ہے جو تکرار ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھیے، محمد تقی، تقی صفت ہے، نام محمد ہے جو تکرار ہوا ہے۔ علی نقی، نقی صفت ہے، نام علی ہے جو تکرار ہوا ہے۔ حسن عسکری، عسکری نسبت ہے، نام حسن ہے جو تکرار ہوا ہے۔ اور مہدی صفت ہے، نام وہی ہے جو پیغمبر اکرم کا نام تھا، جس کے لیے رسول نے کہا تھا اس کا نام بھی میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت بھی میری کنیت ہوگی۔ یہ نام بہت اہم ہیں، جو معصومین کے نام ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ کو کہا کہ رسالہ اٹھا کر دیکھیے، توزیع المسائل فقہی اعتبار سے دیکھیے، آپ کو ملے گا خدا کا نام، معصومین کا نام، انبیاء کا نام، خاتون جنت کا نام، کہیں فتویٰ، کہیں احتیاط واجب، کہیں تاکید، مزاج پتہ چلتا ہے شریعت کا کہ خبردار ان کے ناموں کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنا جائزہ لے لو، وضو کیا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر وضو کیا ہوا ہے تو نام کو ہاتھ لگاؤ، ورنہ ہاتھ مت لگاؤ۔ کیوں ایسا ہے؟ ان ناموں کی کوئی خاص اہمیت ہے، کوئی خاص مرتبہ اور مقام ہے؟ میں منزل مصائب سے دور ہوں برادران عزیز، میں بھی کچھ گزارشات اور پیش کروں گا، مگر مجھے بتائیے، حر کو فاطمہ زہرا کے نام کے احترام نہیں تو بچایا تھا، سیدہ کے نام کا احترام تھا جناب حر کے دل میں، کہ جس کی وجہ سے وہ راہ راست پر آ گئے۔ ورنہ قاتلان حسین میں جناب حر کا نام ہوتا، مگر یہ زہرا کے نام کا احترام ہے، جو انہوں نے جملہ کہا تھا جب امام حسین نے کہا تھا کہ سکلت کا امک یا حر، اے حر یہ کیا ارادہ ہے تیرا، تو راستہ روک رہا ہے میرا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ تو جناب حر نے جملہ یہ کہا تھا کہ فرزند رسول، آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، کوئی اور ہوتا تو شاید اسی طرح سے میں جواب دیتا، مگر آپ کی ماں وہ ہے کہ جس کا نام میں وضو کیے بغیر لے بھی نہیں سکتا۔ ہمارے بہت محترم، خدا ان کو غریق رحمت کرے، پروفیسر عطاشہ نقوی صاحب ڈیرہ غازی خان کے، وہ یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ یہ حر کو سیدہ کے احترام نے بچا لیا، ورنہ جہنم کے شعلے اس کا مقدر ہوتے۔ آپ غور فرمائیے برادران عزیز، کیا منزل اور مرتبہ اور مقام ہے۔ میں لنک کرنا چاہتا ہوں اس بات کو، وہاں جہاں ہم نے یہ جملہ دیکھا، راضیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت کا ذکر بعد میں آیا، رضایت کا ذکر پہلے آیا۔ کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے۔ جناب فضا کے حوالے سے ایک مکالمہ کتابوں کے اندر درج ہے، جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی جب معرفت بڑھتی ہے تو اس کا ذہن کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ جنت تو ملے گی، اور بے شک ملے گی، ملنی چاہیے۔ پروردگار عالم نے سورہ براءت کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جس کو جناب فضا نے اپنے انداز سے انٹرپریٹ کیا ہے، سنیے پہلے آیت، وعد اللہ، یہ سورہ براءت ہی کی آیت ہے، سورہ توبہ آیت کا نشان 72، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے مومنوں سے اور مومنات سے، یہ وعدہ ہے کہ انہیں جنت دی جائے گی، یہ وعدہ ہے پروردگار کا، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، انہیں پاک و پاکیزہ گھر دیے جائیں گے، مساکن طیبہ فی جنات عدن، جنات عدن کے اندر مساکن گھر رہنے کی جگہ طیبہ پاکیزہ پاکیزہ گھر دیے جائیں گے. بس اب اس کے بعد پروردگار عالم نے دیکھیے کبھی یہ ہوتا ہے کہ بلندی سے نیچے کی طرف لایا جاتا ہے, کبھی یہ ہوتا ہے نیچے سے بلندی کی طرف لے جایا جاتا ہے. یہاں پروردگار عالم نے جنت کا ذکر کیا, اب اس کے بعد فرمایا ورضوان من اللہ اکبر. یہ یاد رکھنا کہ جنت تو ملے گی مگر اگر کسی کو اللہ کے راضی ہونے کی سند مل جائے تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا. رضوان من اللہ اکبر, اگر اللہ راضی ہو جائے وہ اللہ کی رضایت جو ملے گی جب فاطمہ زہرا راضی ہوں گی, ان اللہ یرضا لرضاک ویغضب لغضبک. اور پھر پروردگار فرماتا ہے کہ یہ ہے عظیم کامیابی, فوز العظیم کہا الفوز العظیم, یہ ہے عظیم کامیابی. یہ آیت سنی آپ نے, اب آئیے جناب فضا کی بارگاہ میں چلیں. اب مدینہ منورہ وہ مومنین جو گئے ہیں وہ میری بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھیں گے, اور ویسے بھی پروردگار بار بار مدینہ منورہ کی زیارت آپ سب کو ہم سب کو نصیب کریں. مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی, مسجد نبوی سے بالکل لگا ہوا محلہ بنی ہاشم, محلہ بنی ہاشم کے اندر پیغمبر اکرم کا گھر مرکزی حیثیت, بالکل متصل جناب سیدہ اور امیر المومنین کا گھر. اس گھر کے اندر حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں, اور اس گھر کے اندر جناب فضا بھی ہیں. جناب فضا ایک بزرگ خاتون ہیں, ایک ادھیڑ عمر خاتون. دروازہ کھلا, گھر سے جناب فضا باہر تشریف لائیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں, آل محمد سے محبت بھی رکھتے ہیں عقیدت بھی رکھتے ہیں. جناب عبداللہ ابن مسعود نے جناب فضا کو دیکھا, سلام کیا. جناب فضا نے سلام کا جواب دیا. سنیے گا, اچھا اب آپ رسالے کو دیکھیے, توز المسائل کو, دیگر کتابوں میں استفتاءات جہاں آپ کو ملیں گے وہاں ملے گا کہ نوجوان خاتون اگر ہیں تو ان کو سلام کرنا مکروہ ہے, تاکہ ذہن کسی فساد کی طرف نہ جائے. آداب یہی ہیں. جناب فضا سن رسیدہ خاتون ہیں, جناب عبداللہ ابن مسعود پہچانتے ہیں کہ یہ بی بی خاتون جنت کی کنیز ہیں, اسی گھر سے برآمد ہوئی ہیں, احترام کے ساتھ سلام کیا. جناب فضا نے سلام کا جواب دیا, اور اب عبداللہ ابن مسعود ایک تبصرہ کرتے ہیں. وہ تبصرہ کیا ہے؟ بی بی فضا کیا کہنا آپ کی قسمت کا؟ آپ کی جنت پکی, آپ کی جنت گارنٹیڈ. ابھی الفاظ میرے ہیں, مطلب جناب عبداللہ ابن مسعود کا کہ بی بی فضا آپ کی جنت تو پکی ہو گئی, آپ کی جنت تو گارنٹیڈ ضمانت شدہ. اب آپ جناب فضا کا تبصرہ سنیے. جناب فضا کہتے ہیں عبداللہ کس جنت, جنت کی بات کر رہے ہو؟ کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود بہت شاکڈ کہ یہ ہو کیا گیا, میں تو تعریف کر رہا تھا جناب فضا کی. اچھا فضا کون ہے؟ کیا وہ جنت کے بارے میں قرآن کی آیتوں سے واقف نہیں ہے؟ عبداللہ نے فوراً حوالہ یہی دیا, اے فضا وہی جنت جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ نہریں بہ رہی ہوں گی, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, یہ پرفضا مقامات, یہ ساری چیزیں جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا, کیا تم واقف نہیں؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا. جناب فضا کہتی ہیں مجھے نہیں معلوم تم کس جنت کی بات کر رہے ہو. جناب فضا وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے گفتگو کر کے گزارا ہے. ناممکن کہ جناب فضا کو معلوم نہ ہو. عبداللہ ماننے کے لیے تیار نہیں, یہ فضا کو ہو کیا گیا ہے, یہ کیا بول رہی ہیں, میں سوال کیا کر رہا ہوں, جواب کیا دے رہی ہیں, میں کیا تبصرہ کر رہا ہوں, یہ کاؤنٹر کیا کامنٹ آ رہا ہے. عبداللہ پھر کہتے ہیں فضا کیا آپ نہیں پہچانتی میں کس جنت کی بات کر رہا ہوں؟ جناب فضا نے اب ایک جملہ کہا, اے عبداللہ اتنا عرصہ ہو گیا پیغمبر اکرم کی صحبت میں گزارتے ہوئے ابھی تک معرفت حاصل نہیں کر سکے. بہت سخت جملہ, اچھا دیکھیے برادران عزیز, جناب فضا پیغمبر اکرم کی صحابیہ ہیں, جناب عبداللہ ابن مسعود پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں تو حق ہے نا، ایک طرح سے ایک ہی کلاس کے مختلف شاگرد ہیں تو حق ہے کہ آپس میں اس طرح سے گفتگو کریں، اور جناب فضہ کا مرتبہ اور مقام یہ کنیز زہرا بھی ہیں۔ دیکھیے اب ہوا کیا، قضیہ یہ ہوا کہ جناب عبداللہ ابن مسعود جو ہے انہوں نے اوفینڈڈ فیل کیا، انہوں نے کہا کہ فضہ میں نے ایسی کیا بات کہہ دی کہ آپ مجھے بے معرفت بتا رہی، میں تو آپ کے نصیب پر رشک کر رہا ہوں کہ آپ کی جنت تو پکی ہو گئی۔ اب آپ غور کیجئے جناب فضہ کیا کہتی ہیں، اے عبداللہ ایک بات بتاؤ، اس گھر میں جس کو جگہ مل جائے کیا وہ بھی کسی اور جنت کا طلبگار ہو سکتا ہے؟ جس کو اشارہ کیا در سیدہ کی طرف اور کہا جس کو اس گھر میں رہنے کا شرف مل جائے کیا اسے بھی کسی اور جنت کی تمنا ہو سکتی ہے؟ اچھا اب آپ انصاف سے مجھے بتائیے برادران عزیز، ہم لوگ جب اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ بے شک ہم کہتے ہیں اے پروردگار مغفرت فرما، اے پروردگار اس کے اعمال کو قبول فرما، یہی ہم دعا مانگتے ہیں۔ جب جنت کا ذکر آتا ہے تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ صرف اتنی کہ اے پروردگار ہمارے اس مرحوم کو جنت میں جگہ عطا فرما؟ نہیں، احسان سبحان اللہ، یہ جو جواب آیا، ہم دعا یہ مانگتے ہیں پروردگار ہمارے مرحوم کو جنت الفردوس میں، اعلی علیین میں، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ دیکھیے ہم سوچ سکتے ہیں تو کہاں تک سوچ پاتے ہیں، معصومین کے جوار کو سوچ پاتے ہیں، بہت توجہ کی، جوار کا مطلب کیا ہے؟ پڑوس۔ جب ہم سوچتے ہیں تو یہ سوچ پاتے ہیں کہ اتنا ہی ہو جائے کہ جنت میں جہاں معصوم معصومہ معصومین کا گھر ہے اس کے جوار میں کہیں ہمیں جگہ مل جائے، ہمارے مرحوم کو جگہ مل جائے جنت میں بھی، ہم سوچ پاتے ہیں تو اتنا کہ جوار میں پڑوس میں جگہ مل جائے۔ فضا وہ ہے کہ جسے اس دنیا میں جوار میں نہیں زہرا کے گھر میں جگہ ملی ہے۔ اب واقعاً حق تو یہی ہے، بے شک وہاں جنت مل جائے بہت اچھی بات ہے، ملے گی، مگر کیس یہ ہے کہ رضوان پروردگار کی یہ عجیب تعبیر ہے کہ جناب فضا کہتی ہیں اے عبداللہ ذرا سوچو تو صحیح، جسے یہ گھر مل جائے اس کے بعد اسے کسی اور جنت کی تمنا ہو سکتی ہے؟ اب ذرا سنیے، جناب فضا ایلوبریٹ کرتی ہیں، فردر اس کی تفصیل میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ جس جگہ مجھے رہنے کا موقع مل گیا ہے نا، یہاں پر میرا مرتبہ معلوم ہے کیا ہے؟ جب میں یہاں پر اٹھتی ہوں صبح تو دو ننے ننے شہزادے حسن اور حسین مجھے آ کر کہتے ہیں اماں فضا ہمارا سلام قبول کرو۔ معلوم ہے یہ دونوں کون ہیں؟ جنت کے جوانوں کے سردار، جنت جوار جنت زہرا کا گھر۔ کہ یہاں میں اٹھتی ہوں دو ننے ننے شہزادے کون، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ آ کر جھک کر سلام کرتے ہیں اماں فضا ہمارا سلام قبول کرو۔ اچھا تھوڑا وقت گزرتا ہے، علی آتے ہیں اور کہتے ہیں بہن فضا میرا سلام قبول کرو۔ معلوم ہے علی کون ہے؟ قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے۔ اور پھر کچھ وقت گزرتا ہے، وہ بی آتی ہے اور کہتی ہے بہن فضا کیسی ہو میرا سلام قبول کرو۔ یہ کون ہے؟ سیدت و نسائے اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار۔ وہ آ کر کہتی ہے بہن فضا میرا سلام قبول کرو، مجھے بتاؤ کہ جس جگہ پر میں رہ رہی ہوں جوانان جنت کے سردار وہاں ہیں، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا وہاں ہیں، جنت کی عورتوں کے سردار وہاں ہیں، وہاں اگر مجھے رہنا مل گیا اس کے بعد کسی اور جنت کی میں طلبگار ہو سکتی ہوں؟ عجیب معرفت ہے، واقعاً حق ہے کہ جناب فضا عبداللہ ابن مسعود کو اس طرح سے جواب دیں۔ دیکھیے برادران عزیز، دامن وقت میں اب کہاں گنجائش ہے، یہ کچھ افرا عبداللہ ابن مسعود نے پھر برا نہیں منایا، سمجھ گئے کہ بات تو بالکل صحیح ہے، مناسب ہے، سمجھ میں آنے والی ہے، سلمان فارسی کیا کہنا، ابو ذر غفاری کیا کہنا، ہمارے یاسر کیا کہنا، مقداد کیا کہنا۔ دیکھیے برادران عزیز، اگر ہمیں صحابہ کرام سے کوئی قد ہوتی تو یہ سب بھی تو صحابہ کرام ہیں، ہم کیوں ان کے پیروں کی خاک کو اپنی آنکھوں کے لیے سرما سمجھتے ہیں؟ ہماری شرط صرف ایک ہے، اور یہ شرط ہماری نہیں ہے، اگر بتول راضی ہو تو ہر صحابی ہماری جانیں اس صحابی پر قربان۔ مسئلہ سارا یہ ہے، معیار ایک ہے، اگر کوئی پیغمبر اکرم کی اس وصیت پر عمل نہیں کر پاتا جو صحیح ستہ کے اندر ہے، اذکرکم باہل بیتی، اذکرکم باہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں بار بار نصیحت کرتا ہوں اور یاد دلاتا ہوں، دیکھو میں قیامت کے میدان میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سلمان ہوں، بلال ہوں، عمار ہوں، ابو ذر ہوں، ہماری جانیں قربان، انہوں نے اہل بیت کے حق کو پہچانا ہے، مگر آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی آ کر خانہ زہرا کو آگ لگائے تو کیا ہم اس کا احترام کر پائیں گے؟ ہم محتاط الفاظ میں اظہار کریں گے کہ کہیں کوئی ہرٹ نہ ہو جائے، لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیے ہم اس شکستہ پہلو کو کیسے فراموش کر جائیں؟ ہم ان زخمی پسلیوں کو کیسے بھلا دیں؟ کیا یہی سلوک ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ کہ جیسے پیغمبر اکرم نے بزعت منی کہا ہو کہ یہ زہرا میرا ٹکڑا ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، جناب بلال حبشی، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر پیغمبر اکرم کے اس صحابی کا، کیا کہنا اس شخصیت کا، لکنت ہے، صحیح طرح سے بول بھی نہیں پاتے ہیں۔ جناب بلال آل محمد کے وفادار ہیں، اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، لکنت، بول بھی نہیں پاتے، غلام حبشی جسے پیغمبر اکرم نے آزاد کر کے مؤذن بنایا۔ خانہ کعبہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو یہ شرف حاصل ہے بلال حبشی کو کہ بلند ہوئے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر اور وہاں سے آزان کہی ہے۔ ہندا ابو سفیان کی بیوی، اس موقع پر بھی اس نے اعتراض کیا تھا۔ دیکھیے یہ جناب بلال، سنیے جناب سیدہ کے حوالے سے دو جملے سنیے اور اس کے بعد میں مصائب کو آگے بڑھاؤں اور مکمل کروں۔ یہ جناب بلال سین اور شین کو صحیح طرح سے بول نہیں پاتے تھے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ شین کو شین بولو، سین کو سین بولو، نماز پڑھنے کے بھی آداب ہے نا، یہی کہا گیا، سین کو سین پڑھو، شین کو شین پڑھو۔ اگر کوئی بیچارہ پوری کوشش کرنے کے بعد بھی اپنی اس کمزوری کو اوور کم نہ کر سکے تو اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوشش تم نے کی، باقی تو ینظر الی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، لا الی صورکم، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ صحیح ہے، فقہ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی، اب نہیں بول۔ پیغمبر اکرم نے ہٹایا نہیں، بلال کو ہٹایا نہیں، اے بلال تم نے اس وقت آزان کہی تھی جب کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، تم ہی آزان کہو گے۔ اب بلال بیچارے بولتے ہیں اشہدو، بول نہیں پاتے، کہتے اشہدو، اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی جگہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ کسی نے آ کر پیغمبر اکرم سے کمپلین کی، اللہ کے رسول اس کو تو ہٹائیں، اللہ کے رسول جاہلیت کا جو مزاج ہے، اللہ کے رسول اس کو تو ہٹائیں، شین اور سین میں تو فرق نہیں کر پاتا، اشہدو کی جگہ اشہدو بولتا ہے۔ پیغمبر کا جواب معلوم ہے؟ پیغمبر کا جواب یہ ہے، سینو بلالن شینن اند اللہ، تم جب سنتے ہو نا تو تمہیں اشہدو سنائی دیتا ہے، خدا کے پاس اشہدو بن کر پہنچتا ہے۔ خلوص کی تو کوئی قیمت نہیں ہے نا برادران عزیز۔ یہ بلال حبشی، یہ بلال حبشی محبت پیغمبر اکرم سے، آل محمد سے، خانہ فاطمہ زہرا سے۔ بلال کی اذان اس کی ایک علامتی اہمیت تھی، فجر کا وقت ہو بلال اذان دے رہے ہیں، ظہر کا وقت ہو بلال اذان دے رہے ہیں، ہر وقت بلال اذان دے رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم کی وفات ہو گئی، امیر المومنین کا حق چھین لیا گیا، جناب بلال اس موقع پر قبر رسول پر آئے اور انہوں نے آ کر وہاں پر یہ کہا کہ اللہ کے رسول، آج تک آپ کے غلام بلال نے اذان دی آپ کی خاطر، آپ کے غیر کے لیے میں اذان نہیں کہوں گا، یہ بلال کا احتجاج تھا کہ میں آپ کے غیر کے لیے اذان نہیں کہوں گا. عزیزان, لیلا کے کتے سے بھی مجنوں کو عشق ہوتا ہے, لیلا کی گلی سے بھی مجنوں کو عشق ہوتا ہے, چھوڑ کر نہیں جاتا. یہ بلال کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بلال چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروانے کے لیے کہ میں اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں, مگر میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے. علی کا حق چھین لیا گیا, احتجاج کیا, اللہ کے رسول آج تک اذان دی آپ کی خاطر, آپ کے غیر کے لیے اذان نہیں دوں گا, میں عہد شرعی کرتا ہوں. یہ عہد شرعی, اس کی اپنی شرعی ریکوائرمنٹس ہیں. میرے نوجوان دوست اگر پڑھنا چاہیں تو توضیح المسائل کے اندر ایک باب ہے, نظر, قسم اور عہد کے مسائل, جا کر دیکھیں وہاں پر. عہد شرعی کر لیا, اس کی پابندی ضروری ہے. مگر بلال کو معلوم ہے یہاں پر اگر میں رہوں گا مدینہ منورہ میں تو مجھے مجبور کیا جائے گا. بلال نے مدینہ ترک کر دیا, مدینہ سے چلے گئے. کہاں گئے؟ شام. اس زمانے میں شام مسلمانوں کی مملکت میں شامل نہیں ہوا تھا, وہاں چلے گئے. اچھا, اب برادران عزیز کیس یہ ہے کہ بلال تو وہاں پر پہنچ گئے, کسی جگہ پر اہتمام کیا, انتظام کیا, سامان اتاروایا, اور اب جناب بلال سوئے, آنکھ لگی, خواب میں پیغمبر اکرم نظر آئے. پیغمبر اکرم نے ایک بات کہی, اے بلال, امن کی جگہ پر آ گئے, اطمینان کی جگہ پر آ گئے. سب نے میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا, تم نے بھی میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا. بلال پریشان, آنکھ کھلی, فوراً زبان پر جملہ آیا, لبیک یا رسول اللہ. میں نے اپنے بارے میں تو یہ سوچا کہ میں مدینے میں کیسے سروائیو کروں گا, لہذا میں وہاں سے آ گیا. میں نے یہ نہیں سوچا کہ کم ہی صحیح مگر کچھ افراد ایسے ہونا بہت ضروری ہیں کہ جو علی کا ساتھ دینے والے ہوں, فاطمہ زہرا کا ساتھ دینے والے ہوں. اللہ کے رسول, آپ کا غلام بلال حاضر. واپس سامان لدوایا اور واپس مدینے کی طرف روانہ ہوئے. مدینہ منورہ میں وہ واقعات ہو چکے, وہ دروازہ جھل چکا, وہ پہلو شکستہ ہو چکا. فاطمہ زہرا کے مصائب کی صدا شہر مدینہ کی گلیوں میں گونج رہی تھی. مدینہ جب پہنچے ہیں جناب بلال, بلال مدینہ کے عام عوام, عام افراد جن کو ان پیچیدگیوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے, یہ ان کی خطا ہے. مگر جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ جناب بلال آئے ہیں, اب لوگ یاد تو کر رہے ہیں, بلال کا وہ لہجہ نہیں ہے, اذان میں وہ مزہ نہیں ہے, سب بلال کے لہجے کو مس کر رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں. جیسے ہی بلال نظر آئے, سب کے سب باہر آنا شروع ہو گئے, اپنے گھروں سے نکل کر استقبال کر رہے ہیں. ارے ہمارا سردار بلال آ گیا, ہمارا سردار بلال آ گیا, آقا بلال آ گیا. بلال کا استقبال ہوا اور سب ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں, اے بلال ایک مرتبہ آزان کہہ دو, اے بلال ایک مرتبہ آزان کہہ دو, سب یہی کہہ رہے ہیں. اور بلال یہی عذر کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی قبر پر عہد شرعی کیا ہے, میں اپنے عہد کو کیسے توڑوں, میں اذان نہیں کہہ سکتا. بلال قریب آئے, مسجد نبوی کے قریب آئے. اب آپ کے ذہن میں اگر ہو, ایک دروازہ جناب سیدہ کا گھر کا جو باہر کھلتا ہے, ایک دروازہ جو مسجد کے اندر کھلتا ہے, درست. پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی نماز کا وقت آتا, پیغمبر اکرم پہلے جناب سیدہ کے گھر میں تشریف لاتے. یہ طریقہ کار تھا. کچھ دیر اپنی بیٹی سے باتیں کرتے, اذان کی آواز آتی بلال کی, اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ رخصت کرتی اور پیغمبر اکرم اس دروازے سے جو مسجد کے اندر کھلتا ہے اس سے پھر مسجد کے اندر تشریف لاتے. یہ پیغمبر اکرم کا روٹین تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اب بلال قریب آ گئے, مسجد نبوی قریب آ چکی ہے, جو باہر والا دروازہ ہے وہ کھلا, جلا ہوا دروازہ کھلا کھلا. حسن اور حسین باہر آئے. بلال نے ایک کاندھے پر حسن کو بٹھایا, دوسرے کاندھے پر حسین کو بٹھایا, اور اب مسجد کے اندر داخل ہوئے. مسجد میں بہت سے افراد بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا اچھا بلال واپس آ گئے ہیں, اور یہ کیا انداز ہے, کاندھوں پر حسن اور حسین کو بٹھایا, تیوریوں پر بل آ گیا. کسی نے کہا, اے بلال تمہارا اتنا مرتبہ اور مقام ہے, یہ تم نے بچوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا, تم کو سوٹ نہیں کرتا, تمہاری شان کے خلاف ہے, ان چھوٹے بچوں کو تم نے اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا. بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, بلال کہتے ہیں مدینے والو اتنی جلدی احسان فراموش ہو گئے؟ ارے میں کیا اور میری حیثیت کیا؟ میں نے ان بچوں کو رسول اللہ کے کاندھوں پر دیکھا ہے، یہ تو ان بچوں کا احسان ہے کہ انہوں نے میرے کاندھوں پر بیٹھنا قبول کیا، تم اتنی جلدی احسان فراموش بن گئے؟ بلال یہ جملے کہہ رہے تھے، ایسے میں وہ دروازہ کھلا جو مسجد کے اندر کھلتا ہے، فضا اندر آئیں، مسجد کے اندر آئیں۔ فضا نے کہا، اے بلال، شہزادی کا ایک پیغام ہے۔ کہا، کہیے فضا، کیا پیغام ہے؟ کہا، پیغام یہ ہے کہ فاطمہ زہرا نے تجھے سلام کہلوایا ہے۔ بلال بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے، ارے آج یہ کیا وقت آ گیا کہ مجھ غلام کو فاطمہ زہرا سلام کہلوا رہی ہیں؟ آپ نے کربلا میں جناب حبیب کے لیے بی بی زینب کے سلام کا ذکر سنا ہے نا، یہاں فاطمہ زہرا نے بلال کو سلام کہلوایا۔ بلال پریشان، ارے یہ وقت آ گیا کہ زہرا اس غلام زادے کو سلام کہلوا رہی ہیں۔ اور اب فضا کہتی ہیں کہ اے بلال، شہزادی کہہ رہی ہیں بلال سے کہو ایک مرتبہ اذان کہہ دے۔ بلال، معرفت سلمان فارسی جیسی نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے کہا، فضا ایک کام کرو، شہزادی سے میری طرف سے عذر کر دینا کہ میں نے قبر رسول پر یہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کے غیر کے لیے میں اذان نہیں کہوں گا، بی بی سے کہو کہ مجھے معاف کر دیں، یہ میں نے عہد شرعی کیا ہوا ہے۔ فضا پیغام لے کر اندر چلی گئیں، کچھ دیر کے بعد واپس آئیں اور کہنے لگی، بلال، فاطمہ کہہ رہی ہیں، شہزادی کہہ رہی ہیں کہ بلال سے کہو میرے حق کا واسطہ ایک مرتبہ اذان کہہ دے۔ اب بلال دل میں سوچتے ہیں کہ یہ زہرا کون ہے جس کے لیے رسول اللہ نے کہا ہے بزا تم منی، یہ تو میرا ٹکڑا ہے، تو فاطمہ زہرا کے لیے اذان کہنا رسول کے غیر کے لیے اذان کہنا کب ہوگا؟ بلال گلدستہ اذان پر بلند ہوئے اور اذان کہنا شروع کی۔ اب آپ کے ذہن میں ہے کہ پیغمبر اکرم پہلے آتے تھے فاطمہ زہرا کے گھر میں اور وہاں سے جاتے تھے، اذان سنتے تھے، فاطمہ زہرا بھی سنتی تھی، پیغمبر اکرم بھی سنتے تھے۔ اب یہاں سے بلال نے کہا اللہ اکبر، فاطمہ زہرا نے بے چینی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر ٹہلنا شروع کیا، چلنا شروع کیا۔ جب بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فاطمہ زہرا کہنے لگی بابا جلدی کیجئے، بلال اذان کہہ رہے، آمادہ ہو جائیے، تیار ہو جائیے۔ بلال نے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فاطمہ زہرا کہتی بابا سر پر امامہ رکھیے، ہاتھ میں عصا تھامیے، ابا کو دوش پر ڈالیے، بلال اذان آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، فضا باہر آئی گھر مسجد کے اندر اور جملہ کہنے لگی بلال خدا کے لیے اذان روک دے، خدا کے لیے رک جا، تیری زبان سے اپنے بابا کا نام سن کر زہرا غش کھا کر گر پڑی ہے، زہرا بے ہوش ہو گئی ہے۔ عزیزان، ہم زہرا کی خدمت کے ہیں، اے بی بی آپ نے غنیمت ہے کہ اپنے بابا کا نام احترام سے سن تو لیا مگر وہ آپ کی سکینہ ہے، جب اپنے بابا کا نام لیتی تھی کوئی تازیہ نہ مارتا تھا۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين۔